الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت 57 پہ ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا اپنا درس، اس کو تھوڑا سا دوہرا کے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جب وہ کڑک میں آ لیا اور پھر سارے کے سارے بنی اسرائیل بے ہوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا. چاہتے تو وہیں پڑے رہتے، لیکن خدا نے صرف اس وجہ سے کہ ایک تقوی کا سامان پیدا کر رکھا تھا ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزاری کے لیے دوبارہ، شکر گزاری کے بارے میں بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں صحیح معنی کی اکنالجمنٹ ہے کہ جیسا رویہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق نمک حلالی کریں، آپ اس کے مطابق قدر کریں اس چیز کی، نہ قدری نہ کریں اس چیز کی، تو یہ شکر گزاری ہوتی ہے. آگے فرمایا تھا کہ پھر ہم نے تمہارے اوپر بتلیوں کا سایہ کر دیا اور تمہارے اوپر من و سلویٰ کو نازل کیا اور تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو طیبات ہیں رزق میں سے، لیکن ان لوگوں نے اس بات پر قائم رہنے کی کوشش نہیں کی، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر دیا. اس کے محروم کرنے کی ذکر آگے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ میں نے ان پہ اوپر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا پکا اصول ہے کہ وہ کبھی بھی خود ظلم نہیں کرتے، کبھی خود سزا نہیں دیتے. جب کوئی قوم اپنے آپ کو خود گراوٹ کا شکار کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، پکڑتے ہیں. البتہ اس چیز سے الگ رکھنا چاہیے رزق کے معاملے کو کہ رزق کا معاملہ ایک دوسرے قاعدے پر چل رہا ہوتا ہے. قوموں کے ساتھ معاملہ الگ ہے اور افراد کے ساتھ معاملہ الگ ہے. تو اگر کوئی آدمی غریب ہے، اس کے پاس انکم کے ذرائع نہیں ہیں، تو یہ خدا کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ خدا کے امتحان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اور دے کر چھین لینے سے بھی آزماتے ہیں، چھین کر واپس کرنے سے بھی آزماتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس میں سزا نہیں ہوتی. لیکن قومیں جب زوال کا شکار ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، تو وہ واضح طور پر خدا کا دنیا میں قانون ہے کہ وہ خود اس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اس بات کو ذہن میں رکھو یا سوچو یا غور کرو. یہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہ واقعات سنا رہے ہیں وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے سنا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے کوئی عزت نہیں دی، میرا تمہارے ساتھ جو معاملہ رہا ہے، امامت دی، تمہیں فضیلت دی دوسری دنیا کے لوگوں پر، تو اس وجہ سے نہیں کہ تم کوئی اولاد ابراہیم تھے، نہیں، تقوی کی بنیاد پر تھا. آگے چلتے چلتے مزید یہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. تو تقوی تمہارے اندر جب جب دیکھا میں نے، تمہیں اچھا کیا تمہارے ساتھ، جب دیکھا کہ تم نے تقوی کا اظہار نہیں کیا، میں نے سزا دی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی تمہیں یہی کام کرنا پڑے گا. تقوی سے کام لوگے تو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر تقوی سے کام نہیں لوگے تو میں تمہیں سزا دوں گا. اس خیال میں نہ رہو کہ تم تقوی اختیار کیے بغیر، رسول کو رسول مانے بغیر تم میرے غضب سے بچ جاؤ گے. یہ یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ تین گروپ بن گئے تھے اہل کتاب کے، ایک جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایک جنہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا، قرآن نے کہا کہ وہ اب ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ مانیں گے نہ ہدایت ملے گی، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو درمیان میں کچھ باتیں ماننے کی کر رہا تھا، کچھ انکار کرنے کی، کچھ بہانے، کچھ سوالات، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سارے ہی تینوں کے تینوں گروپس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہو رہا ہے کہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو کھلے طریقے پر، اور البتہ اس کے دروازے میں جب داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، और ये कहते हुए दाखिल होना कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को झाड़ दे तो हम तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर देंगे। इस बस्ती के बारे में बड़ी बहसें हैं, कौन सी, अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया तो कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा वाज़े करना ये पेश नज़र है कि एक बस्ती पे तुम्हारा इम्तिहान किया गया कि इसमें दाखिल हो जाओ, लेकिन तुमने दाखिल होने से इनकार कर दिया, तो उसके साथ जो हुक्म दिया गया था उसको तुमने तब्दील करके रख दिया, तो तकवे के इम्तिहान में तुम पूरे नहीं उतरे, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या सजा दी, वो आगे आ रहा है। तो अलबत्ता ये जिस मौके पर यह आयत आई है, इसके आगे पीछे लगता है कि ये जब हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले थे उस रास्ते में कोई बस्ती है जिसमें ये वाक्या पेश आया है। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये फ़लस्तीन के किसी शहर का, उसका भी इम्कान है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको तरतीब को मानेंगे, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं ये उसी खुरूज के ज़माने की, यानी मिस्र से खुरूज के ज़माने की बातें लग रही हैं, तो इसलिए इम्कान है कि ये बस्ती कहीं रास्ते में पड़ती थी। अल्लाह ताला ने इनको पड़ाव के लिए या वहाँ से रिस्क हासिल करने के लिए, ज़ाहिर है कि सफ़र में जो नान नफका होता है, खाना पीना जो ज़्यादा राह होता है वो खर्च हो जाता है, तो मज़ीद ज़्यादा राह हासिल करने के लिए एक बस्ती इनके रास्ते में पड़ती थी और कहा गया कि इसमें दाखिल हो जाओ, लेकिन ये उसमें दाखिल नहीं हुए। और जिस तरह से दाखिल होने को कहा था, जब दाखिल होने का जिन लोगों ने ख्याल भी किया तो उन्होंने भी हुक्म को तब्दील कर दिया। तो फरमाया कि मैंने इनसे कहा था कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ और खाओ जहाँ से चाहो रगदन, खुला। रगदन का मतलब है कोई रुकावट नहीं होगी। गालिबन ये इनके ऊपर इनाम होने वाला था कि कोई बस्ती रास्ते में थी जो रिस्क की फरावानी थी उनके यहाँ, तो उनके मेहमान बनाने के अल्लाह ताला ने इनको कहा होगा कि भाई चले जाओ, वो तुम्हें खाना पीना देंगे, लेकिन भरल उस बस्ती के दरवाज़े में से दाखिल होना होगा। बस्ती के दरवाज़े में से दाखिल होने का मतलब है कि हल्की फुल्की झड़प हो सकती है, जंग हो सकती है, लेकिन इन्होंने अगर किया इकदाम, लेकिन कुरान के अल्फाज से लग रहा है कि उन्होंने वो अल्फाज ही बदल दिए जो उनको कहे गए थे। और फरमाया कि दरवाज़े में से दाखिल होना सर झुकाए हुए, इस दरवाज़े की बड़ी मुफस्सरीन के यहाँ बहस है कि ये दरवाज़े से क्या मुराद है। कुछ उलमा का ख्याल है कि ये किसी इबादत खाने का दरवाज़ा है, क्योंकि बाग इस मानी में बोल लिया जाता है, और दूसरे ग्रुप का ख्याल है कि ये उसी बस्ती के दरवाज़े की बात, उस शहर की जिसमें दाखिल होने को कहा गया था। जो कलाम का बहाव जिसको मैं कहता हूँ, उसके अंदर दूसरी बात ही को तरजीह लग रही है कि इसी बस्ती के दरवाज़े की बात हो रही है कि तुम इस शहर में दाखिल हो जाओ जहाँ से चाहो खाओ पियो, और जब दाखिल हो तो दरवाज़े में से, तो ये बात सर झुकाए हुए दाखिल होना। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तेह मक्का के हवाले से कहीं हुक्म नहीं दिया गया था कि आप जब मक्का में दाखिल हों तो सर झुकाए हुए दाखिल हों। यहूद के इस वाक़े से नबी सल्लम ने अपने लिए एक हुक्म इस्तेमाल किया, और जब ख़ुद आप मक्का में दाखिल हुए फ़तेह मक्का के मौके पर तो सर झुकाए हुए दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इम्तिसाल अमर है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर इताअत का जो पैमाना है, वो नहायत हैरत अंगेज़ है। ये यहाँ ये हुक्म है कि वदखुलुल बाब सुज्जदन, के इस बस्ती के दरवाज़े में जब दाखिल होना तो सर झुकाए हुए दाखिल होना। किस्सा यूसुफ़ सुनाया गया तो उसमें कहा गया था कि अपने भाइयों को माफ़ कर दिया यूसुफ़ ने, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों हुक्मों की पैरवी की है। हैरत अंगेज़ बात है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी इशारा पा लेते हैं कि अल्लाह ताला को कौन सा रवैया पसंद है। चुनाचे वही जुमला आपने जो हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों के लिए बोला था, वही फ़तेह मक्का के मौके पर आपने अपने भाइयों के लिए बोला। तो फरमाया गया कि तुम दरवाज़े में से दाखिल होना और ये कहते हुए दाखिल होना कि हित्ता तुन। इसके ऊपर भी बड़ी बहस है कि हित्ता का मतलब क्या है। बहरहाल ज़्यादातर लोगों ने गुनाह झाड़ने का मतलब लिया है, क्योंकि अगली जो आयत है नगफिर लकुम खताएयाकुम, वो इसके अंदर वाज तौर पर ये मानी पैदा कर देती है कि कोई मगफरत ही का मौका है। अगली बात से लगता है कि ये भी पेश नज़र था कि हमारे अंदर से बुरे लोगों को अलग किया जाए, उनको छांट दिया जाए। तो चूँकि इसका मतलब है झाड़ देना, तो झाड़ने का मतलब क्या होता है, درختوں کو جب جھاڑا جاتا ہے سردی کے موسم میں تو جو ان کے پتے زرد ہو گئے ہوتے ہیں، شاخیں خراب ہو گئی ہوتی ہیں یا حدود سے تجاوز کر گئی ہوتی ہیں، ان کو جھاڑ دیا جاتا ہے اور باقی کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کچھ مفہوم ہے اس لفظ کے اندر کہ اے اللہ جھاڑ دے، یعنی اب گناہوں کو جھاڑنا بھی پیش نظر ہے اور قوم کے اندر سے برے لوگوں کو جھاڑ دینا بھی پیش نظر ہے۔ جھاڑنے کا مطلب پنجابی والا نہیں ہے، ڈانٹنے والا مفہوم نہیں ہے، چھانٹ دینا، الگ کر دینا، پتوں کو چھانٹ دینا، یہ معنی ہے اس کے اندر سے۔ تو فرمایا کہ کہنا کہ ہتتن، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے یا ہماری قوم کے اندر تطہیر کر دے، تو میں تمہیں مغفرت کروں گا، نغفر لکم، ہم تمہاری مغفرت کریں گے، کن چیزوں میں، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو۔ مغفرت اور عفو، یہ دونوں جو ہیں یہ گناہوں کو معاف کر دینے، چشم پوشی کرنے۔ چشم پوشی عارضی بھی ہوتی ہے اور چشم پوشی مستقل بھی ہوتی ہے۔ عارضی چشم پوشی کا دلیل پیچھے گزر چکی ہے کہ ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی فوراً نہیں پکڑا، بعد میں سزا نافذ کی، تو اس میں عارضی چیز ہوتی ہے۔ مغفرت میں عام طور سے عارضی نہیں ہوتا لیکن موقع محل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم اگر توبہ کرو گے، ہتتن کہو گے اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطائیں جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ غفرہ کا مطلب ڈھانپ دینا ہوتا ہے۔ خطائیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے استعمال میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، مذہبیت ایک خطا ہوتی ہے، خطا اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ خطا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں نے دکان غلط جگہ کھول لی تو وہ نہیں چلی، یہ خطا ہے۔ لیکن گناہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اب یہ گناہ ہے۔ تو خطا جو ہے وہ دنیوی چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں خطا کے اندر دونوں معنی ہیں، دنیوی چیزوں میں غلطی اور گناہ والی غلطی، دونوں اس میں معنی شامل ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ کے ہاں پیش نظر یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ دنیا میں غلطیاں کی کہ کاروبار کرتے ہوئے یا گھوڑے کو پالتے ہوئے یا لوگوں کے ساتھ دوسرے معاملات کرتے ہوئے، اس میں جو غلطیاں کی ہیں وہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جو خدا کے ہاں قیامت والے دن مسئلہ بن سکتی ہیں اور قوم کی حیثیت سے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کے اعتبار سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کہا گیا تھا کہ تم نے ہتتن کہنا کہ ہمیں جھاڑ دے ہمارے گناہوں کو یا ہماری عیوب کو یا ہماری خرابیوں کو، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یہ آگے چل کر بھی خطا کا لفظ آ جائے گا گناہ کے معنی میں، تو یہاں یہ خطا گناہ کے معنی میں۔ خطا کے معنی غلطی سے ہو جانا، غلطی کرنا اور گناہ کرنا، تینوں معنی ہیں۔ غلطی سے خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ بس میں نہیں چاہ رہا تھا شعوری طور پر، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا۔ مثلا میں جا رہا تھا بے خیالی میں، میرا ہاتھ لگا اور آپ کی کوئی چیز گر گئی، تو یہ بھی خطا ہے۔ اور یہ بھی خطا ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے وہ چیز گرائی ہے، یہ بھی خطا ہے، غلطی جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلطی کرنا، غلطی سے کام ہو جانا، غلطی کرنا اور گناہ کرنا، یہ تینوں معنی اس کے اندر ہیں۔ وسنزید المحسنین، تو فرمایا کہ اگر تم حتا کہتے ہوئے داخل ہوگے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور محسنین کو مزید بھی دوں گا۔ محسن کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے بڑے اہم لفظوں میں سے ہے۔ محسن کا سادہ مطلب ہے کہ نیکی کرنے والا، اچھا کام کرنے والا اور احسان کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ حسن سلوک لوگوں کے ساتھ، حسن سلوک رسول کے ساتھ، حسن سلوک نیکی کے ساتھ، یعنی اعمال کے ساتھ کہنا چاہیے، یہ سارے حسن سلوک کے پہلو ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ اپنے اس بنیادی معنی میں آیا کہ نیکی کرنے والے، اس معنی میں اچھا کام کرنے والے۔ تو ظاہر ہے کہ حسن سلوک خود ایک اچھی اچھائی ہے، نیکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، نماز روزہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ اپنے جامع بنیادی معنی میں ہے کہ نیکی کرنے والے، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے والے، نیکی پر زندگی گزارنے والے، ان کے ساتھ میں مزید معاملہ کروں گا اپنی طرف سے دینے کا۔ دیکھیے محسن جو ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ظالم کا الٹ ہے۔ ظالم کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا، اور اس کی آخری شکل شرک کرنے والا ہے. تو محسن اس کا الٹ ہے، نیکی کرنے والا یعنی برائی نہ کرنے والا. تو قرآن کہتا ہے ظالمی انفسکم، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. اپنے یہ بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے جب آپ کے پیسے مارے، بٹورے، چوری کی، تو بظاہر میں آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا قیامت والے دن جو خمیازہ مجھے بھگتنا ہے، وہ دنیا کے اس نقصان کے مقابلے میں یا اس فائدے کے مقابلے میں جو مجھے حاصل ہوا آپ کے پیسے چوری کر کے، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے. اب جو محسن ہے وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے. دراصل جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، یا اچھے طریقے سے نیکی کر رہا ہوتا ہے، یا نیکی پر چل رہا ہوتا ہے اپنے بنیادی معنی میں، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے فائدے کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے. ایک اس کا سپرلیٹو معنی ہے اس کے اندر، وہ کیا کہ بہت اچھے طریقے سے نیکی کرنے والا، تو وہ بھی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں. لیکن اصل پیش نظر یہ ہے کہ نیک جتنے بھی لوگ ہوں گے، اچھی زندگی، نیکی والی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید اجر دیں گے. سنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو مزید بڑھائیں گے. یہاں جامع رکھا گیا ہے بات کو، مفعول اس کا بیان نہیں کیا گیا. مفعول کا مطلب ہے کہ اجر میں بڑھا دیں گے، انعام میں مزید کر دیں گے، یا مغفرت میں مزید کر دیں گے، یہ نہیں بتایا گیا. تو اس جامعیت ہی کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے، تاکہ سارے پہلو اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی مغفرت والی بات بھی بڑھ جائے تو کیا بات ہے. اور مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کرنے کے بعد تم نے جو حتّہ کہا، توبہ کی، تو میں نے گناہ معاف کر دیے، تو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے اگر تم بعد میں نیکی پر قائم رہو گے. یا اللہ تعالیٰ تمہارے نیکی پر بعد میں، نیکی توبہ کرنے کے بعد جو نیکی پر تم قائم رہو گے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 گنا تک اجر کر دے گا. اس سارے پہلو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو جامعیت رکھی گئی ہے، مفعول اس کا واضح نہیں کیا گیا کہ اجر میں بڑھا دیں گے، کہ انعام میں بڑھا دیں گے، کہ مغفرت میں بڑھا دیں گے، اس کو بیان نہیں کیا گیا. تو اس کو کھلا ہی رکھنا چاہیے، تاکہ مفعول کو متعین کرنے کا یہاں یہ نقصان ہوگا کہ محدود کر دیں گے ہم بات کو. تو تینوں پہلو جو یہاں نکل رہے ہیں، انعام کا، مغفرت کا، اور نیکی میں آگے بڑھانے کا، وہ تینوں کے تینوں قائم رہنے چاہیے. کہ جو نیکی کرنے کا جذبے سے نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اگر کوئی انعام دینے کا معاملہ ہے تو انعام میں اضافہ کر دیں گے، اور مغفرت کا معاملہ ہے تو مغفرت میں اضافہ، اس کو توبہ کی توفیق مزید ملتی رہے گی اور مزید وہ آگے بڑھتا رہے گا. تو اس کو جامع رہنے چاہیے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور حکم دیا دو جملوں میں تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ. یعنی گویا سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا ان کے لیے زاد راہ کا اہتمام کیا، لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا. تو انعام بھی بتا دیا کہ اس کے بعد انعام کیا ملے گا، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے اور مزید اللہ کی طرف سے عنایات کی بھی توقع رہے گی. لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم. تو انہوں نے، جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں نے، ترجمہ یوں کر دینا چاہیے کہ لیکن کیا ہوا کہ ان ظالموں نے اس قول کو ہی بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی دوسری ہی کام کر دیے، دوسرا ہی جملہ بول دیا. اب قول کی وجہ سے ذہن حتہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ان کو کہنے کو جو کہا گیا تھا وہ حتہ ہے. تو یہاں کہا گیا کہ قولن کی جگہ انہوں نے، تو قولن کی جگہ پوری بات تبدیل ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم حتہ کی طرف جائیں. کہ اللہ نے کہا کہ شہر میں داخل ہو جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں داخل ہونا. اللہ نے کہا کہ حتہ تن کہنا، انہوں نے اس کی جگہ کوئی لفظ بول دیا. اور اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کا ذہن حتہ کی طرف گیا ہے کہ انہوں نے حتہ کی جگہ لفظ بدل دیا. آگے چل کر قرآن مجید سے پیچھے بھی ایک آدھ مثال گزر چکی ہے کہ ان کے ہاں لفظوں کو تروڑ مروڑ کر معنی تبدیل کر دینے کا مرض پایا جاتا تھا. قرآن مجید نے اس کو لین بلسان کہہ کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے اس کا مخرج بدل جاتا لفظ کا، مخرج بدل جاتا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. مثلا اتینا کو اسینا کر دیا, تو اب یہ لفظ کے بولنے کا ایک ڈھب ہے جو آپ نے, وعلیکم السلام, ڈھب بدلنے سے صرف معنی بدل گئے. اس طرح رائنا کو رائنا کر دیا, چھوٹی یہ ڈال دی بیچ میں رائنا. تو اس طرح یہاں پر بھی پھر ہمارے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ہنتتن بولا گیا گندم, لیکن بہرحال وہ ایک خیال ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ قول نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا تبدیل کیا تھا, لیکن ان کی جو طریقہ کار ہے یہود کے, اس کے اعتبار سے اس کا امکان موجود ہے کہ ذرا ناک سے آواز نکالتے ہوئے ہتتن کو ہنتتن بنا دیا جائے, یہ امکان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا لفظ بولا تھا, تو اس لیے ہم خاموشی ہی رکھتے ہیں, صرف یہ مفسرین کی جو خدمت ہے اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ تبدیل کر دیا اس جملے کو, ان ظالموں نے اس جملے کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ ساتھ ہیں, اللہ کے جلیل القدر رسول, حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور خود ان کے اپنے فائدے کے لیے کہ وہاں, کیونکہ حکم میں یہ نہیں ہے کہ تم نے فتح کرنا ہے اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کرنی ہے, بلکہ حکم یہ تھا کہ اس میں شاد داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, یعنی وہاں کا جو کچھ بھی رزق کا ذریعہ تھا, کھیتیاں تھیں, وہ تمہارے قبضے میں آ جائیں گی. تو اپنے فائدے کے لیے بھی انہوں نے کام نہیں کیا. تو اب اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول موجود ہیں, جو حکم دیے گئے اس پر پورے نہیں اترے. تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, تو ہم نے ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا, اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کر رہے تھے. نافرمانی کی وجہ سے ایسا کیا گیا. اب قول کو تبدیل کر دینا محض نافرمانی نہیں ہے, تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے حکم کو ہی انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. اس لیے میں نے حتت ان کے ساتھ صرف نہیں جوڑا بلکہ پورے حکم کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. تو بہرحال جو اب جو اہم بات ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ رجزم من السماء کیا ہے. آسمان سے آنے والے عذابوں میں طوفان ہے, ہواؤں کا طوفان ہے, پتھروں کی بارش ہے, وبائیں ہیں اور بارشیں ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حرکت کے بعد ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز نازل ہوئی. تورات میں غالباً شتیم یا شتیم کے نام سے کوئی شہر ہے, اس کے حوالے سے ایک وبا کا ذکر ہے. تو ہمارے بہت سارے مفسرین نے اس کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. تو میرے خیال میں یہ وہاں سے نہیں, کیونکہ وہاں جو جرائم بتائے گئے ہیں وہ زنا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہاں تو صرف اس بستی میں داخل ہونے کے حکم کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ کا واضح حکم انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے. اس لیے یہ کچھ اور طرح کا, یعنی شتیم کے ساتھ یا شتیم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے, بلکہ اس کو اسی بستی کے ساتھ جو بھی ہے اس کے ساتھ جوڑ کر بس یہیں تک محدود رکھا جائے. یہ واضح ہے کہ عذاب آیا, اس سے آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عذاب کیا تھا, اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ تم نے تقوی اختیار کیا تو میں نے تمہیں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں معاف کر دوں گا اور محسنین کو مزید دوں گا, لیکن تم نے تقوی اختیار نہیں کیا تو میں نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا. تو اگر اس وجہ سے میرا انعام ہوتا کہ تم اولاد ابراہیم ہو, اور اس وجہ سے انعام ہوتا کہ تم بنی اسرائیل ہو, حضرت یعقوب کی اولاد ہو, تو میں ایسا نہ کرتا. لیکن میں نے جب ایسا کیا ہے, تم آسمان سے تم پر ایک رجز نازل کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اصول تقوی والا ہے, تو تقوی اختیار کرو گے تو بچو گے. قوموں کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں تقوی نہایت ناگزیر ہے اگر انہوں نے عروج پانا ہے, ترقی حاصل کرنی ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہی ان کو ہوتا, ان قوموں کو حاصل ہوتا ہے جو اجتماعی سطح پر تقوی پر قائم ہوتے ہیں. اجتماعی سطح پر تقوی پہ قائم رہنے کے لیے ایک بنیادی اصول ہے اور وہ عدل ہے. عدل کے معنی یہ ہیں کہ انصاف کرنا, جس کا حق ہے اس کو مل جائے, جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جائے, جتنا کسی کا جرم ہے اسی اتنی سزا ملے, جس کا جرم ہے اسی کو سزا ملے. یہ عدل کے مختلف پہلو ہیں جو ہم جانتے ہیں, مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جن قوموں نے خواہ و ہدایت پر ہوں یا نہ ہوں, اللہ کی ہدایت پر ہوں یا نہ ہوں, لیکن اگر وہ اپنے اندر عدل قائم کر لیں تو ان کے ہاں तरक्की शुरू हो जाती है। और जो अल्लाह के दीन वाली हदायत के दो कौमें हैं उनको भारत दीन भी अपनाना पड़ता है, और वो बनी इसराइल और बनी इस्माइल है, इनको दीन भी अपनाना पड़ेगा, इनको पूरी की पूरी शरीयत अपनानी पड़ेगी, तब जाकर तरक्की मिलेगी, वगरना नहीं मिलेगी। तो अब ये असूल यहाँ से अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मैंने तुमने अपने रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उस शहर में दाखिल होने का कहा गया था, हित्तातुन कहने का कहा गया था, सर झुकाए हुए दाखिल होने का कहा गया था, लेकिन तुमने इस सारे हुक्म को तब्दील करके रख दिया। नतीजा क्या निकला कि मेरी तरफ से आसमान से सज़ा आई, बीमा कानू या सुकून, इस वजह से कि तुम फिस्क कर रहे थे। फिस्क, पीछे ये बात गुजर चुकी है कि वमा यज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह ताला सिर्फ फासिकों को गुमराह होने देते हैं या उनसे हदायत की तौफीक छीन लेते हैं। तो अब ये यफ़सकून होने की वजह से सज़ा का मुस्तहिक हो जाएगा आदमी, ख़ास तौर से जब रसूल बीच में मौजूद है। और ये रसूल कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। और क्या कुछ करके आ गए, यानी 9 के करीब मौजज़ात फिरौन को दिखाए गए, फिर दरिया फाड़ा गया, फिर कौम को लेकर निकल पड़े, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए लेकर यहाँ तक आ गए, फिर कोहे तूर वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन ये अभी तक उसी जगह खड़े हैं। तो अब तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसलिए फरमाया कि इनके जो अंदर फिस्क था, नाफरमानी थी। फिस्क का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में बहुत अहम है, उस चूहिया को भी फासिक कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने पर तैयार हो जाए, यानी हल्का सा चूहिया ने क्या नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, उसके नुकसान पहुंचाने से लेकर, उसमें यह भी है कि वो दिए की बत्ती उठाए जो जलता हुआ दिया, और तेल खाने के चूके अरबों के यहाँ जो जैतून का तेल है चूहे खाते होंगे, रोई भी खाते हैं, तो वो जब लेकर निकलेगी तो घर को आग लगा देगी, ये भी उसका फिस्क है। तो वहाँ से लेकर खुदा की नाफरमानी तक, ये सारी चीज़ें फिस्क हैं। तो वो आदमी फासिक है जो नाफरमान है, वो आदमी फासिक है जो फितना पसंद है, वो आदमी फासिक है जो सच्ची बात को मानने के बजाय उल्टी बातों को मानता है, ये सारे फासिक हैं। तो यहाँ नाफरमानी के बारे में, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी, गोया अल्लाह की बात नहीं मानी। अब ये ज़ाहिर है कि इस बस्ती में जाकर उनको रिस्क मिलना था, वो बस्ती में दाखिल नहीं हुए, अल्लाह के सारे हुक्म को तब्दील करके रख दिया, और अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हुए और आसमान से एक वबा भी भेज दी या सजा नाजिल कर दी। अब गालिबन इसी के बाद फिर सहरा ही में रहना है, क्योंकि अभी ये फ़लस्तीन तक नहीं पहुँचे हैं, रास्ते में हैं, तो अब पानी की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये इनका सफ़र मुसलसल सफ़र नहीं है, ये कुरान से भी वाज़े होता है और तौरात से भी, कि ये वहाँ से मिस्र से निकल कर मुसलसल नहीं चलते रहे कि महीने में 15 दिन में वहाँ पहुँच जाएँ, नहीं, रस्ते में पड़ाव करते रहे, कहीं 10 दिन का, कहीं 20 दिन का, कहीं फिर वादी यतीम में जाकर 40 साल का है, तो वो रास्ते में पड़ाव करते चले गए। तो ये जो पड़ाव के दरमियान में अब पानी नहीं है, सहरा में है, तो ये जो पानी मांगने का वाक़या है ये वादी यसीन में है, स्वाद के साथ। तो वादी यसीन में जो इन्होंने फिर पानी नहीं होगा तो इन्होंने मांगा, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वाइज तस्का मूसा ले कौम ही फकुल नजर ब्यासा कल हजर, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी का मुतालबा किया तो हमने मूसा से कहा कि अपने इस असा को सामने वाली चट्टान पे मारो, फन फजरत मिन हुसनता आशरत आइनन, तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े, कद आलिम कुल्लू हुनासिन मशरबहुम, तो हर ग्रोह ने अपना अपना पानी पीने का ठिकाना मुतय्यन कर लिया, और हुक्म हुआ कि कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाहि, खाओ पियो अल्लाह के रिज्क से, वला तासव फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और तुम ज़मीन में फसाद मचा कर रहने वाले ना बनो। अब इसमें दिलचस्पी की बातें यह हैं कि पानी मांगा है हज़रत मूसा ने, अब भी उस सज़ा के बाद जो बस्ती में दाखिल ना होने का मामला था, उसके बाद मज़ीद एक अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो जो वाक़या है उसमें बुरे लोगों को सफाया कर दिया गया होगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फितना पसंद थे, बहुत ज़्यादा फासिक थे, लेकिन लगता है कि फिर भी कुछ ना कुछ रह गए हुए। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कौम सारी ही बिगड़ी हुई है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, बस ये फ़र्क है। तो आगे बढ़े, पानी का मुतालबा हुआ, तो फिर एक मौजज़ाना काम किया गया। मौजज़ाना काम यह किया गया कि फरमाया गया कि सामने वाली चट्टान के ऊपर अपना असा मारो और उस पत्थर में से, उस चट्टान में से 12 चश्मे निकल आए। दिलचस्पी की बात यह है कि फिर मौजज़ा हुआ है, और मौजज़ा इस तरह से हुआ है कि 12 कबीले हैं, 12 ही चश्मे फूटे हैं। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, और उन 12 के 12 के लिए अलग अलग चश्मा। अब पेश नज़र क्या है, झगड़े होंगे, एक चश्मे पे पानी पीने के मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो 12 चश्मे अलग अलग कर दिए। असा एक मारा है, एक चट्टान है, उसके अंदर से 12 पानी के नलके खुल गए हुए, तो उसमें से 12 चश्मे निकल आए, और हर ग्रुप ने अपना अपना निशान लगा लिया कि ये जो है जी, ये बनी लावी का है, ये बनी यहूदा का है, ये फलां का है, ये फलां का है। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने मशरब यानी पानी पीने की जगहों को मुतय्यन कर लिया। तो अब ये एक पहलू से और इत्माम हुज्जत हो जाएगा कि पिछले 10-12 मौजज़ात जो हैं उनके ऊपर एक और मौजज़े का इजाफा हो गया। लेकिन ये बात वाज़े रहनी चाहिए कि जब इंसान के अंदर बिगाड़ हो तो वो नेमत को अपना इस्तेहकाक समझ लेता है। ये हम पाकिस्तानियों में बहुत ख़राबी तो गालबन इनके अंदर भी थी कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ, मेरे साथ खैरखाई करते हुए कोई काम किया, मैंने कहा मेरा ही कमाल है, बाकी भाइयों को नहीं मिला ना, मेरे अंदर कोई चीज़ जो मुझे दे दिया वाले साहब ने, बाकियों को नहीं दिया, हालांकि वो तरस खा रहे थे, हालांकि हो सकता है वो किसी और काम के लिए मुझे दे रहे हों, लेकिन मेरे अंदर के खन्नास ने कहा कि मेरे अंदर कोई कमाल है, मैंने ये, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो जितने जितने अल्लाह ताला इस तरह के मौजज़ात करते जा रहे थे हज़रत मूसा के, ऐसा के ज़रिए से वो बदलियाँ आ जाएँ, मनोसलवा आ जाए, 12 चश्मे फूट पड़े, दरिया में से निकालने का मामला हो, फिरौन से बचाने का मामला हो, इन्होंने यही ख्याल किया कि ये हमारा कमाल है। जबकि अल्लाह ताला ये आयतें इसलिए नाजिल कर रहे हैं ताकि वाज़े हो जाए कि मैंने तकवे की वजह से किया था, तकवा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे। अब चुनाचे इस काम के बाद दूसरी जो दिलचस्प बात यह है कि चश्मा जारी हुआ पानी पीने के लिए और असा के ज़रिए से जारी हुआ, लेकिन हुक्म क्या है आगे, कुलू वश्रबू मिन रिज़्किल्लाह वला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, कि अल्लाह के रिस्क से खाओ पियो और ज़मीन में फसाद मचाने वाले बनकर ना रहो। ये बहुत अहम जुमला है, इसको समझ लेना चाहिए। एक चीज़ कुरान मजीद से हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो दानिश है, खुदा की दानिश है जो अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई अलग चैप्टर नहीं बनाया कि अब मैं तुम्हें इलाही दानिश समझाना चाहता हूँ, बल्कि वो नहीं, अहकाम के अंदर जुड़ी होती है अल्लाह ताला ने, यानी हुक्म चल रहा है साथ ही वो दानिश भी चल रही है। तो जैसे एक दानिश तो मैं बयान करता चला आ रहा हूँ कि ये असल में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तकवे की वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये काम किया, नाफरमानी की मैंने पकड़ा, तकवा इख्तियार किया मैंने माफ़ कर दिया, नाफरमानी की मैंने पकड़ लिया, तकवा इख्तियार किया तो मैंने तुम्हें अच्छा रवैया इख्तियार किया तुम्हारे साथ, तुमने तकवे को छोड़ दिया तो मैंने सजा दी, ये बताते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और हिकमत अल्लाह ताला वाज़े कर रहे हैं कि जब भी अल्लाह ताला कोई इनाम देते हैं तो मुझे उसको अपना कमाल नहीं समझना, बल्कि उसको खुदा की तरफ से इम्तिहान की चीज़ समझना है। चुनाचे फरमाया कुलू वश्रबू मिन रिज़्किल्लाह वला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, तो अगर मैं उसको अपना कमाल समझ लूँ कि मेरा कमाल था जी मैंने इतना कमाल लिया है, मेरा कमाल था जी मैं पैसे वाला हूँ, मेरा कमाल है जी कि मुझे अल्लाह ने मेरे लिए 12 चश्मे जारी कर दिए हैं, तो फसादी बन जाऊँगा मैं। और अगर मैं खुदा के रिस्क को समझूँ जिसको मिन रिज़्किल्लाह कहा है या अल्लाह ताला ने, तो फिर खुदा का इम्तिहान समझूँ और फसादी ना बनूँ, तो फिर मेरे अंदर दूसरे औसाफ पैदा हो जाएंगे। तो मोहसिन और मुफसिद, अब यहाँ पिछली बात के साथ इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्फाज को भी समझाते हैं अल्लाह ताला, कि قرآن مجید کی بنت کا ایک خاص پہلو ہے کہ ایک لفظ آئے گا اس کے مقابل میں دوسرا لفظ آ جائے گا. پیچھے آ رہا تھا ظالم, اس کے مقابلے میں محسن آ رہا تھا, اب یہاں مفسد کا لفظ بول دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی فساد کا لفظ آیا تھا. تو مفسد اور محسن میں تعلق تضاد کا ہے. جو آدمی اس خیال میں ہو جائے کہ میں کمال کا آدمی, تو وہ دراصل محسن نہیں ہے, مفسد ہے. کیوں مفسد ہے؟ کہ اس کو اپنے کمال تو نظر آ رہا ہوگا, خدا کی نعمت نظر نہیں آ رہی ہوگی. خدا کی نعمت نظر نہیں آئے گی تو اس کو امتحان کے طور پر لے گا نہیں. جب امتحان کے طور پر نہیں لے گا تو صحیح رویہ اختیار نہیں کرے گا. یعنی میں آپ کو کلاس روم لگی ہو, فرض کر لیجیے امتحان ہو رہا ہے اور میں آپ کو کویشچن پیپر دوں, آپ اس کویشچن پیپر کو سموسے کا کاغذ سمجھ کر لپیٹ کے جیب میں ڈال لیں, کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پانی پلا رہے تھے, چشمے جاری کر رہے تھے, من و سلوہ دے رہے تھے اور بدلیاں سایہ کروا رہے تھے تاکہ یہ شکر گزاری اختیار کریں, محسن بنیں, نیکی اختیار کریں, حضرت موسیٰ کے مخلص ساتھی بن جائیں, ایمان ان کا پختہ ہو جائے, ایمان پکا ہو جائے. لیکن کیا ہو رہا تھا؟ تکبر بڑھ رہا تھا. تو تکبر بڑھ رہا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مفسد کہہ دیا. تو فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا سامنے والے چٹان پہ مارو, پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر گروپ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد مچانے والے بن کر نہ رہو. اب یہ کلو اشربو جو ہے, یہ حکم بہت دلچسپ ہے. اس میں وکیلا وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں بولے گئے یا کلا نہیں کہا گیا. تو یہ بھی ایک دانش ہے جو عربی زبان کے اسلوب سے واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ یہ حکم دعوت موجود ہے کہ کھاؤ پیو اور اللہ کے شکر گزار بنو. ہر نعمت کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہے. آپ کے سامنے کھانا آ گیا, کھاؤ پیو اور فسادی بن کر نہ رہو, شکر گزار بن کر رہو, محسن بن کر رہو. یہ جو ساری کائنات کی ساری نعمتوں کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے, اسی سے پھر امتحان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ ملتی ہے؟ نہیں. تو کیوں ملی ہے پھر؟ امتحان کے لیے, محسن بننے کے لیے, مفسد بننے کے لیے نہیں. تو یہ وہ دانش کی باتیں ہیں جو ان لفظوں میں سمو دی گئی ہیں. من رزق اللہ جو ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ من رزق اللہ کیا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ کے آغاز میں کہ مما رزقنا ہوں, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یہاں اسی کو من رزق اللہ کر کے کھول دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ میری کمائی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے پرویژن ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہے, اللہ کی طرف سے رزق ہے. تو خواہ 12 چشمے پھوٹ رہے ہو, خواہ مجھے تنخواہ مل رہی ہو, خواہ گاہک میرا سودا خرید کر مجھے کوئی پرافٹ دے رہا ہو, وہ من رزق اللہ ہے. من رزق اللہ ہونا, جب کوئی ذات آپ کو دیتی ہے کوئی چیز, تو فطری سی بات ہے کہ اس کی قدر ہونی چاہیے, اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے نمک کو حلال کرنا چاہیے جو وہ کھلا رہا ہے. یہ لازمی تقاضے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ میری اور آپ کی جو فطرت ہے, مثلا آپ اچانک جا رہے ہوں اور ایک خوبصورت منظر آ جائے تو آپ کی زبان سے فوراً نکلے کیا بات ہے, یہ میری فطرت کی آواز ہے جو نکلتی ہے. اسی طرح میری فطرت کی آواز یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز دیں تو آپ کا شکریہ ادا کرو, میری فطرت کی آواز ہے. تو اب وہ شکریہ کیسے ادا ہونا ہے؟ وہ ضروری نہیں کہ آپ لفظوں میں کہیں, لفظوں میں کہنا تو لازم نہیں ہے, آپ کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خوشی سے قبول کیا ہے, آپ نے پسند کیا ہے, آپ نے اس کے بعد احترام کیا ہے جس نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کی ہے, یا اس کا کوئی فائدہ کیا, اس کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. تو رزق اللہ بول کر دراصل اس چیز کو, اس امتنان کو, اس احسان کو جتایا گیا جس کے نتیجے میں شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے. میں رزق اللہ کے لفظ نے یہ مفہوم پیدا کیا. اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ بکھرو, اصل معنی یہ ہے کہ نہ بکھرو. لیکن نہ رہو کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو مفسد میں نے بتا دیا کہ مفسد فساد فی الارض پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. فساد فی الارض کے دو تین پہلو ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہدایت دینے آئیں اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا, یہ فساد ہے. دوسرا یہ ہے کہ ملک چل رہا ہے, کھیتیاں لگی ہوئی ہیں, فصلیں چل رہی ہیں, نظام چل رہا ہے, آپ نے اس کو حرص اور نسل کی تباہی کا سامان کرنا شروع کر دیا, یہ بھی فساد ہے. جیسے ہمارے یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں پچھلے سالوں میں, سوسائڈ مشن ہو رہے ہیں, بم رکھ کے بازار اڑائے جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا. تیسری جو ہے وہ اس کو بغاوت کہا جاتا ہے, ہرابا کہا جاتا ہے, کہ آپ نے قوم ملک کے ساتھ جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے. تو یہ فساد کی تینوں شکلیں ہیں. لیکن شخص کے لیے فساد, یعنی میں جب فسادی ہوتا ہوں تو یہ تینوں کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہوں. اور چوتھا ایک پہلو اور ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر محسن نہیں ہوں, نیکی کو پسند کرنے والا نہیں ہوں, نیکی کے ماحول کو پسند کرنے والا نہیں, میں فساد پیدا کرنے والا, میرا ذہنی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی فطرت ہی خراب ہے, وہ والی کیفیت جب ہو جاتی ہے تو وہ آدمی مفسد ہوتا ہے. تو اب یہ مفسد بن کر نہ رہو, اللہ کے اس رسول جو حضرت موسیٰ ہیں ان کی بات مان لو, تقوی اختیار کرو. تو یہ تو میں نے کلو و اشربو کے محل بیان کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں اللہ کا حکم ہو, لازمی تقاضا ہے چیزوں کا. ہماری فطرت چیزوں کو دیکھتی ایسے ہے کہ منظر دیکھا تو ہم نے کہا واہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت چیز بنائی ہے. تو اسی طرح سے کھانا پانی جاری کیا گیا تو لازمی طور پر فطرت میں یہ پیدا ہے کہ کھانے پینے کا موقع بن گیا, لیکن ساتھ شکر گزاری کا بھی. اب یہ صحرا میں ہیں, بدلیوں کا ان کے اوپر سایہ ہے, من و سلوہ نازل ہو رہا ہے اور پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے ہیں. کوئی تنگی نہیں ہے سوائے اس کے کہ من و سلوہ کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو اب چونکہ قوم کے اندر جو قوم کو کون سی چیز قوم بناتی ہے وہ بھی یہاں سے جھلک رہا ہے. کوئی بڑا نظریہ, کوئی بڑا مقصد جو اکٹھا کرتا ہے قوم کو, وہ مادی چیزوں سے اٹھ کر سوچنے لگ جائے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹکنے کی بجائے. مثلا اگر طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور وہ ممتحن سے لڑائی کر رہا ہو کہ یار یہ میز کون سی ہے, یہ تو 200 سال پرانی میز تم نے رکھ دی ہے, پیپر ہم نے دینا ہوتا ہے, کوئی میز کرسی کو زبردست قسم کی رکھو, بادشاہوں کے قسم کی, اور بڑے اچھے قسم کی ٹیبل رکھو, تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے, تو وہ امتحان نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گیا ہے, کہ اس کو اپنی میز ہی پسند نہیں آ رہی ہے. کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے بیٹھنے کے لیے یا 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے کرسی میز بنایا گیا ہے, وہ اس لیے تھوڑا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آرام فرمانا ہے, پیپر دیں اور فارغ ہو جائیں. لیکن اگر اس کی توجہ میز پر ہو جائے, کرسی پر ہو جائے, تو وہ امتحان نہیں دے سکے گا. تو قوم بننے کے لیے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے. اب حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے کہ وہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں غلامی کے زمانے میں, فرعون کے پاس رہ کر مار کھا کھا کر اعتماد ختم ہو گیا ہوا تھا, غلامی کی عادت پڑ گئی ہوئی تھی, وہ چیزیں ختم کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ, اس کے لیے مختلف مراحل میں سے امتحانات میں سے گزار رہے تھے, لیکن یہ تیار ہی نہیں تھے. چنانچہ کوئی ٹائم گزرا ہوگا, مہینے 15 دن 2 مہینے کا, تو انہوں نے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اب تو ہمارا من و سلوا سے جی بھر گیا, بڑا مقصد سامنے نہیں ہے, کمرہ امتحان کی میز چبھ رہی ہے. حضرت موسیٰ کا پروگرام کیا ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے صبر حوصلہ پیدا کر کے ان چیزوں سے نکل کر ایک بڑی قوم بنایا جائے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے خربوزے کھانے ہیں, ککڑیاں کھانی ہیں, دھنیا کھانا ہے, لہسن کھانا ہے. تو میں نے کئی تحریکوں کے ساتھ لمبی لمبی ٹائم بھی گزارے ہیں اور تھوڑے بہت, تو ہر تحریک میں ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ جب اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ نے کم دیا ہے اس کو زیادہ دیا. یہ تمام تحریکیں جتنی میں نے دیکھی ہیں 10-15 کے قریب, سب میں یہ مسئلہ یہی تھا, کیونکہ جس پروگرام کے لیے نکلے تھے وہ پروگرام ختم ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا कि बस कौम वहीं की वहीं रह गई। तो ये वाक्या जो है इसको हम आगे देख लेंगे, वक्त हो चुका है। तो आयत 59 पे हम बात को ख़त्म कर लेते हैं, बल्कि 60 पर। तो इंशाल्लाह ये जो मनोसलवा के हवाले से इनका मुतालबा है इसको अगली दफ़ा देखेंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।